السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب الآداب والاستئذان کی حدیث نمبر 201 ہے. بہت اہم معاملے کے حوالے سے جس پر نارملی لوگ غور و فکر نہیں کرتے، رات کو اور دن اور دوران سفر خلوت اختیار کرنا منع ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج رجل من خیبر فأتباه رجلان وآخر یتلوہما یقول ارجعا ارجعا حتی ردہما ثم لحق الاول فقال ان ھذین شیطانان وانی لم ازل بهما حتی رددتهما فاذا اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأقره السلام وأخبره ان هاهنا فی جمع صدقاتنا ولو كانت تصلح له لبعثنا بها الیہ. قال فلما قدم الرجل المدینۃ اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعند ذالک نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخلوتی. حدیث کا عنوان ہے رات کو اور دوران سفر خلوت اختیار کرنا منع ہے، یعنی تنہا آدمی سفر نہ کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی خیبر سے نکلا، دو آدمی اس کے پیچھے اور ایک ان دو کے پیچھے چل پڑا. وہ ان کو کہتا تھا لوٹ آؤ لوٹ آؤ، یہاں تک کہ انہیں لوٹا دیا. پھر وہ پہلے آدمی کو جا ملا اور اسے بتایا کہ یہ دو شیطان تھے، میں ان کے ساتھ لگا رہا حتیٰ کہ انہیں لوٹا دیا. جب تو رسول اللہ کے پاس پہنچے تو آپ کو میرا سلام عرض کرنا اور بتلا دینا کہ ہم یہاں صدقات جمع کر رہے ہیں، اگر آپ کے لائق ہوں تو ہم بھیج دیں گے. وہ آدمی مدینہ پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملے کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت یعنی تنہائی سے منع کر دیا. انسان جب کسی گھر میں اکیلا ہو یا سفر کے دوران اکیلا ہو، حادثہ ہو سکتا ہے. جب کبھی کوئی حادثہ ہو جائے اور پاس کوئی ایسا فرد موجود نہ ہو تو انسان پر وہ وقت بہت زیادہ مشقت والا بن جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے ایک اکیلا اور دو گیارہ، یعنی جب دو لوگ ہوتے ہیں تو ایک کے مقابلے میں وہ قوی ہوتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا جو طریقہ کار سکھایا وہ یہ کہ تین افراد ہوں تو ان میں سے ایک کو اپنا امام بنا لیں. یہ حدیث کے حوالے سے ہمیں الفاظ ملتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اکیلے ہونے کی وجہ سے انسان پر کیفیات بھی ایسی طاری ہو سکتی ہیں، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی کسی شدید نوعیت کی پریشانی میں ہو سکتا ہے، چاہے اپنے گھر کے اندر بھی ہو. بہرحال اکیلا فرد جو ہے اس کے ساتھ اگر کوئی انسان نہیں ہے تو شیطان ضرور لگ جاتا ہے. اس حدیث میں ہمیں ایک منظر نظر آتا ہے، آگے ایک آدمی ہے، پیچھے دو لگے ہوئے، ان کے پیچھے ایک اور ہے. جو آگے والا آدمی ہے وہ تو سفر کر کے جانا چاہتا ہے، جو پیچھے والا آدمی ہے وہ بچانا چاہتا ہے، جو دو درمیان میں ہے وہ شیطان ہے. اور آپ جانتے ہیں دشمن کا ایک ہی کام ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا دے. بیچ کے دو شیطانوں کے بارے میں پیچھے والے شخص نے کہا کہ میں نے انہیں لوٹا دیا، یعنی میں نے ان کا پیچھا کیا کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دیں. تو الحمدللہ، یعنی جب لوگ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، جب لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے دین کی وجہ سے، تو وہ ایک دوسرے کے بارے میں کانشیس بھی ہوتے ہیں کہ کسی کو ہماری وجہ سے نہ صحیح لیکن کسی بھی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے ضرور کام کرنا. اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول کر لیا. اگرچہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان سے بچا سکتا ہے. ایک سبب ہے، تدبیر ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے. جب کوئی اپنے گھر میں بھی اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا شیطان ضرور ہوتا ہے، اس وجہ سے اکیلے رہنے سے منع کیا گیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ڈاکو یا چور آ جاتے ہیں، اور اکیلے انسان کے لیے بہرحال اس صورتحال سے نبٹنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی موذی مرض لاحق ہو جاتا ہے اچانک، یعنی اکیلے ہونے کی وجہ سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، اسے پتہ ہی نہ چلا، اور نیندی میں یا اکیلے ہونے کی وجہ سے اسے کوئی ہاسپٹل تک نہیں پہنچا سکا، اسے جس فرسٹ ایڈ کی ضرورت تھی وہ نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے اس کی حالت بڑی کرٹیکل ہو جاتی ہے. اور اکثر اوقات ایسے میں لوگ وفات پا جاتے ہیں، یعنی یا یہ ہے کہ بہت زیادہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ترمذی کی روایت کے مطابق کہ کم از کم افراد جو سفر کریں ان کی تعداد تین ہونی چاہیے. اور سفر میں تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسی کے دھوکے میں بھی آ سکتا ہے، کسی کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے، کوئی ڈاکوؤں سے لٹ بھی سکتا ہے، لیکن جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں قافلے کی صورت میں تو اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے میں تکلیف نہیں آ سکتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اکیلا انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور جب لوگ مشترکہ طور پر ٹریول کرتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں تو بڑی سے بڑی آفت کو نبٹنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی سائیکلوجیکل سیٹ بیک نہیں لگتا انسان کو، الحمدللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر والی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوار بھی شیطان ہے، الراکب شیطان والراکبان شیطانان، ایک سوار بھی شیطان ہوتا ہے، دو سوار بھی شیطان ہوتے ہیں، والثلاثۃ رکب، البتہ تین افراد کو قافلہ کہا جا سکتا ہے. اور جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ قرآن مجید کی آیت کے مطابق ملتے ہیں، شیاطین من الجن والانس، یعنی انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین. تو یہ نافرمان جن و انسان ہیں جن کے بارے میں ایسا کہا گیا. تو تنہائی میں جس وحشت کا خطرہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر بھی اور سفر کے دوران بھی خلوت سے، یعنی تنہائی سے روکا. حدیث نمبر 202 ہے، عن ابن عمر مرفوعا، لو يعلم الناس في الوحدة ما عالموا ما سار راكب بليل وحده ابدا. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تنہائی کے کیا نقصانات ہیں تو رات کو کوئی مسافر اکیلا سفر پر نہ نکلے. اب یہ بات محض خواتین کی نہیں ہے، مرد بھی ہوں ان کو بھی روکا گیا کہ آپ بھی اکیلے سفر کرنے کے لیے نہ نکلیں. امام طبری نے کہا، آداب سفر کی تعلیم دینے کے لیے اس حدیث میں زجر و توبیخ کے ذریعے سے رہنمائی کی گئی ہے، کیونکہ تنہا سفر کرنا وحشت کا باعث ہوتا ہے، حرام نہیں ہے تنہا سفر کرنا، لیکن احتیاط ہے، احتیاط ضرور کرنی چاہیے. جو شخص، ایک تو آج کل کے دور میں تو ٹریولنگ کے لیے بڑے سیف ذرائع ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو ایسے مقامات سے گزرنا ہوتا ہے، جیسے کسی جنگل میں آپ کسی جگہ سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں، اور کسی مقام پر کوئی پیدل کہیں دور نکل گیا ہے اور وہ کسی انہونی صورتحال میں پھنس گیا ہے، اچانک جنگلی جانوروں کے بیچ میں. اکیلے انسان کے لیے تو اس سے نبٹنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. انسان اگر گروپ کی فارم میں ہو تو اسے وحشت محسوس نہیں ہوتی، وہ گھبراہٹ نہیں ہوتی. بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت بہادری ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اکیلے جانے سے بھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کی بزدلی اور بہادری میں بھی فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور زیادہ جو ہے حالات کے سرد و گرم سے مقابلہ کر کر کے انہوں نے کافی حد تک تجربہ حاصل کر لیا ہوتا ہے، جس کے بعد انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سچی ہیں، جب وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ راستوں میں ہی کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے، تو جیسے سڑک پر بعض اوقات آپ دیکھتے ہو کہ کتے مرے پڑے ہیں یا بلیاں، اگر انسانوں کی بھی یہی صورت حال ہو جائے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو ظاہر ہے تکلیف دہ معاملہ تو انسان کے لیے نا، تو یہ انسان کا اعزاز ہے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی بہتری اور اس کی فلاح کے لیے یہ حکم دیا گیا خلوت سے گریز کیا جائے، گھر کے اندر بھی اور سفر کے دوران بھی. تو اکیلے سفر کرنا مکروہ ہے. ہاں، دو ہوں تو کراہت میں کمی آ جاتی ہے، تین ہوں تو کراہت ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ. امام البانی کہتے ہیں کہ شاید ان احادیث کا مصداق صحراؤں اور جنگلوں میں سفر کرنے والے ہوں، لیکن آج کل جیسے سفر کے ذرائع بہت عمدہ ہو گئے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا یعنی آسان بھی ہو گیا، سیف بھی زیادہ ہو گیا، جیسے کوئی بائر ٹریول کرتا ہے یا بائی روڈ بائی ٹرین بھی، تو پہلے زمانے کے مقابلے میں تو اب بہت زیادہ سیفٹی میئرز کا خیال رکھا جاتا ہے. پھر بھی زندگی موت تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا جو ہے امام البانی کے نزدیک جائز ہے، جائز ہے مردوں کے لیے. خواتین کے لیے پھر بھی پابندی ہے کہ اگر ایک رات ایک دن سے زیادہ کا سفر ہو تو محرم کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. تو آج کل جو ذرائع آمد و رفت کی سہولت کی وجہ سے، جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے، آپ پاکستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہیں، بائر ٹریول کرنا چاہیں، میرا خیال ہے دو گھنٹے سے زائد کا کوئی سفر نہیں، آلموسٹ دو گھنٹے میکسیمم، دو سوا دو گھنٹے پورے پاکستان کا ٹریول کراچی سے پشاور تک ہو جاتا ہے، اس سے بھی کم ٹائم لگتا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ بائی ٹرین دیکھیں تو اس میں بھی یعنی کم وقت میں زیادہ سفر ہو جاتا ہے، لیکن سیفٹی میئرز کو خواتین کو ضرور اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول کی حدود کی پابندی کرنی چاہیے. ہاں ایسا ہے کہ جیسے دن میں سفر کرنا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہے تو اس کا معاملہ مختلف ہے. اسی طرح سے حدیث نمبر 203 ہے، ان عبداللہ بن عمر مرفوعا الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثة رکب. سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسافر شیطان ہوتا ہے، دو مسافر بھی شیطان ہوتے ہیں، البتہ تین مسافر ہوں تو قافلہ بنتا ہے. حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اور دو افراد اگر مل کے جا رہے ہیں تو ناپسندیدگی برقرار رہتی ہے، لیکن تین افراد کا قافلہ ہوتا ہے تو تین افراد کا قافلہ جو ہے وہ اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شر سے زیادہ محفوظ رکھیں گے. حدیث نمبر 204 ہے، عن ابن عمر نہا عن الوحدتی ان یبیت الرجل وحدہ او یسافر وحدہ. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی یعنی آدمی کو اکیلے رات گزارنے اور اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا. دو باتیں وہی جو ہم پہلے بھی دیکھ رہے ہیں، اکیلے رات گزارنا یعنی اپنے گھر کے اندر یا کسی اور گھر کے اندر، اور اکیلے رات گزارنے والا کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے. جیسے آپ کبھی گھر میں دن میں بھی اکیلے، بالکل اکیلے رہنے کا موقع ملے تو آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ اس وقت تھوڑی سی گھبراہٹ ہو جاتی ہے اور رات میں یہ گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے. اور خواتین کی تو یہ صورتحال ہے، گھر میں 20 خواتین ہوں اور گھر کے مرد کہیں چلے جائیں تو وہ کہتی ہیں کہ آج رات ہم اکیلے ہیں. تو ایسے میں اکیلے تو نہیں رہتے، لیکن بہرحال میں نے تو یہ بات اس لیے کہی ہے کہ سائیکولوجیکلی لوگ ایل فیل کرتے ہیں، اچھا نہیں محسوس کرتے اکیلے رہنے کی وجہ سے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اور اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں تو اسلام نے جن قوانین کو وضع کیا ہے وہ انسانوں کے تحفظ کے لیے، انسانوں کے لیے نفع ہے اس میں. اور ناپسندیدگی کا اظہار بھی اسی وجہ سے ہے کہ ناپسندیدگی کی وجہ سے لوگ اس پر، اس کام کو چھوڑنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہو سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ دو اور بہت بڑی چیزیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. ایک اکیلا انسان ٹریول کر رہا ہے، راستے میں نماز کا وقت آ گیا اور قریب یعنی کہ کوئی شہر نہیں ہے جہاں پہ وہ نماز ادا کرے، ایسے میں اکیلے انسان کو تو جماعت بھی نہیں ملے گی. تین افراد ہوں گے تو ایک فرد جو ہے نماز ادا کروا سکتا ہے. اور اسی طرح اکیلے رہنے کی وجہ سے جو بوریت ہوتی ہے اس کے اثرات کافی دن تک انسان پر مرتب ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے، اس پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہمارے لیے نفع ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے. بنو قریظہ کی عہد شکنی کا انجام ہے، حدیث نمبر 205 ہے، طویل حدیث ہے لیکن اسلامی تاریخ کا ایک اہم ورق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات میں سے ایک اہم معاملہ ہے، اس لیے اس حدیث کو ہم نے بہت توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، لیکن حدیث کے اندر خود وضاحت موجود ہے. ان عائشہ قالت خرجت یوم الخندق اقفو آثار الناس قالت فسمعت وسید الارض ورائی یعنی حس الارض قالت فالتفت فإذا انا بسعد بن معازم ومعه ابن اخیه الحارس بن اوس يحمل مجنت قالت فجلست الى الارض فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها اطرافه فانا اتخوف على اطراف سعد قالت فمر وهو يرتجز ويقول لبس قليلا يدرك الهيجا حمل ما احسن الموت اذا حان الاجل قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين فإذا فيهم عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه صبغة له يعني مغفرا فقال عمر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں میں غزوہ خندق والے دن نکلی اور لوگوں کے پیچھے چل پڑی، میں نے چلتے ہوئے پیچھے سے قدموں کی پرزور آواز سنی. جب میں نے ادھر توجہ کی تو کیا دیکھتی ہوں کہ سعد بن معاذ ہیں اور ان کے ساتھ ان کا بھتیجا حارث بن اوس ہے جس نے ڈھال اٹھا رکھی تھی. میں زمین پر بیٹھ گئی. منظر کشی کتنی خوبصورت ہے، پورے کا پورا منظر ذہن میں آ رہا ہے، میں کہاں تھی، میری کیا صورتحال تھی، تیز تیز آواز کس کی سنی، پھر کیا ہوا. سعد گزرے، انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی اور اس کے کنارے نکلے ہوئے تھے، مجھے خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں ان سے سعد کے اعضائے جسم زخمی نہ ہو جائیں۔ وہ گزرتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، ذرا ٹھہرو کہ لڑائی زوروں پر آ جائے، کتنی اچھی ہوگی موت جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا۔ بہادر لوگ کیسے ہوتے ہیں نا، موت کا انتظار کرتے ہیں، کتنی اچھی ہوگی موت جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا۔ وہ کہتی ہے میں کھڑی ہوئی اور ایک باغ میں گھس گئی، وہاں پہلے سے چند مسلمان موجود تھے، ان میں عمر ابن خطاب بھی تھے اور ایک اور آدمی بھی تھا، اس نے خود پہنا ہوا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ گھر کے اندر اور گھر کے باہر ایک جیسا تھا، کیونکہ سیدنا عمر کسی کی غلطی برداشت نہیں کرتے تھے۔ کہنے لگے فقال عمر ما جا بکی، حضرت عمر کہنے لگے آپ یہاں کیوں آئی ہیں، یعنی آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لامری واللہ انک لجریت وما یؤمنک ان یکون بلاء او یکون تحوز، قالت فما زال یلومنی حتی تمنیت ان الارض انشقت لی ساعت اذن فدخلت فیہا قلت فرفع الرجل السبغت عن وجہ فاذا طلحت ابن عبید اللہ فقال یا عمر انک قد اکثرت منذ اليوم و این التحوز او الفرار الا الى اللہ عز وجل۔ حضرت عمر نے مجھے کہا آپ یہاں کیوں آئی ہیں، بخدا آپ نے تو بڑی جرت کی ہے، آپ کو اس سے کیا اطمینان کہ آپ پر کوئی بلا آ پڑے یا کہیں بھاگنا پڑ جائے۔ عمر مجھے ملامت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے یہ خواہش ہونے لگی کہ اسی وقت زمین پھٹے اور میں اس میں گھس جاؤں۔ ادھر جب اس بندے نے خود اتارا تو معلوم ہوا کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ اس نے کہا عمر آپ نے تو آج بہت باتیں کر دی ہیں، آج صرف اللہ تعالیٰ کی طرف فرار اختیار کرنا ہے، یعنی موقع ایسا نہیں ہے جہاں کوئی اور کچھ کر سکے، تو جس نے بھی جانا ہے اللہ کی طرف ہی فرار اختیار کرنا ہے، یعنی اتنی جنگ کی وجہ سے تیزی کی صورتحال تھی۔ قالت ویرمی سعدن رجل من المشرکین من قریش یقال له ابن الارقطا بسهم له فقال له خذها وانا ابن الارقط فاصاب اقحله فقطعه فدعا لها عز وجل سعد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريزة قالت وكانوا حلفاء مواليه في الجاهلية قالت فرق كلمه أي جروه وبعث الله عز وجل الريح على المشركين فكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فلهق أبو سفيان ومن معه بتهامتا ولهق عيينة بن بدر ومن معه بنجد ورجا ورجا بنو قريزة فتحسنوا في سياسيهم ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں قریشی مشرک جس کو ابن ارقہ کہتے تھے، اس نے سعد کو تیر مارا اور کہا میں تو ابن ارقہ ہوں، وہ تیر ان کے بازو کی رگ میں لگا اور وہ کٹ گئی۔ سعد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ مجھے اس وقت تک موت سے بچانا جب تک بنو قریظہ کے بارے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب نہ ہو۔ مراد یہ کہ بنو قریظہ جب ہار جائیں گے تو پھر میں چلا جاؤں تو کوئی بات نہیں، اب تو دشمنی اتنی شدید ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ زخم پہنچے جنگ میں، اس کے بعد ہی میری وفات ہو۔ وہ جاہلیت میں سعد کے موالی کے حلیف تھے. پس ان کے زخم سے بہنے والا خون رک گیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر تند و تیز ہوا بھیجی اور اس لڑائی میں مومنوں کے لیے کافی ہوا, اور اللہ تعالیٰ طاقتور اور غالب ہے. ابو سفیان اپنے ساتھیوں سمیت تہامہ میں پہنچ گیا, اور عیینہ بن بدر نے اپنے ساتھیوں سمیت نجد میں پناہ لی. بنو قرازہ کے یہودی واپس آ گئے اور قلعہ بند ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں لوٹ آئے. فوضع صلاح و امرا بقویت من ادم فضربت علی سعد فی المسجد قالت فجاء جبریل علیہ السلام و ان علی ثنایاہ لنق الغباری فقال اوقد وضعت الصلاح واللہ ما وضعت الملائکۃ بعد الصلاح اخرج الى بنی قریظہ فقاتلهم قالت فلبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهم جيران المسجد حوله فقال من مر بكم قالوا مر بنا دحية الكلبي وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام فقالت فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة فلما اشتد حسرهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا على حكم سعد بن معاذ فنزلوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف وقد حمل عليه وحف به قومه فقالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل نكايتي ومن قد علمت فلم يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد أنا لي ألا أبالي في الله لومة لائم قال أبو سعيد فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فقال عمر سيدنا الله عز وجل قال أنزلوه فأنزلوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم فيهم قال سعد فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتصبى زراريرهم وتقسم أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله عز وجل وحكم رسوله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں لوٹ آئے, اسلحہ اتارا اور سعد کے لیے مسجد میں چمڑے کا ایک خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا. لیکن اسی اثنا میں حضرت جبریل علیہ السلام پہنچ گئے. ان کے دانتوں پر غبار چمک رہا تھا. انہوں نے کہا اے محمد, آپ نے اسلحہ اتار دیا ہے؟ اللہ کی قسم فرشتوں نے تو ابھی تک نہیں اتارا. چلیے بنو قریظہ کی طرف اور ان سے قتال کیجئے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر اسلحہ زیب تن کیا اور لوگوں میں کوچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے اور بنو غنم جو مسجد کے قریب سکونت پذیر تھے ان کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا کون تمہارے پاس سے گزرا ہے؟ انہوں نے کہا دہیا کلبی گزرے ہیں۔ دراصل سیدنا دہیا کلبی کی داڑھی، دانت اور چہرہ حضرت جبریل علیہ السلام کے مشابہ تھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے تو دہیا کلبی سے ملتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور ان کا محاصرہ کر لیا جو 25 دن تک جاری رہا۔ جب ان پر محاصرے نے شدت اختیار کی اور ان کی تکلیف بڑھ گئی تو ان سے کہا گیا رسول اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ انہوں نے ابو لبابہ بن عبد المنذر سے مشورہ کیا، اس نے اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، یہ یوں اشارہ کیا کہ رسول اللہ کا فیصلہ تو صرف قتل ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر سعد بن معاذ کے فیصلے کو قابل تسلیم سمجھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ پس انہوں نے تسلیم کر لیا۔ رسول اللہ نے سعد کو بلا بھیجا سو ایک گدھا لایا گیا، اس پر کھجور کے درخت کی چھال کی پالان تھی۔ سیدنا سعد کو اس پر سوار کر دیا گیا، ان کی قوم نے ان کو گھیر لیا اور کہا اے ابو عمر، وہ بنو قریظہ والے آپ کے حلیف بھی ہیں، معاہد بھی ہیں، شکست و ریخت والے بھی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ وہ ایسے ایسے بھی ہیں، لیکن انہوں نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ ان کی طرف توجہ کی۔ چلتے گئے، جب ان کے گھروں کے قریب جا پہنچے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ ابو سعید کہتے ہیں جب وہ رسول اللہ کے سامنے جا پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اپنے سردار کی طرف جاؤ اور ان کو گدھے سے اتارو۔ سیدنا عمر نے کہا ہمارا سردار تو اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو اتارو، پس انہوں نے ان کو اتارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ سیدنا سعد نے کہا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، ان کے مالوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ قال سعد فإنی احکم ان تقتل مقاتلتهم۔ حضرت سعد نے بھی یہی کہا کہ ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اس پر فرمایا لقد حکمت بحکم اللہ عز و جل و حکم رسوله۔ رسول اللہ نے فرمایا تو نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ تھا۔ قالت ثم دعا سعد قال اللهم ان كنت ابقیت على نبیک من حرب قریش شیئا فابقنی لها وان كنت قطعت الحرب بینہ و بینہم فاقبضنی الیک۔ قالت فانفجر کلمہ وکان قد بریا حتی ما یرا منہ الا مثل الخرس ورجع الى قبته التي ضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالت عائشہ فحضرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر قالت هو الذي نفس محمد بيده اني لعارف بكاء عمر من بكاء ابي بكر وانا في حجرتي وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم۔ قال القمة قلت اي امه فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت کانت عینہ لا تدمع علی احد ولکنہ کان اذا وجد فانما ہوا آخذ بلحیتہ. سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر تو نے ابھی تک اپنے نبی کی قسمت میں قریشیوں سے لڑنا رکھا ہوا ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ، اور اگر ان کے مابین جنگ و جدل ختم ہو گیا ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے. وہ کہتی ہیں ان کا زخم پھوٹ پڑا حالانکہ وہ مندمل ہو چکا تھا اور وہاں انگوٹھی کی طرح نشان نظر آتا تھا، اور وہ اس خیمے میں واپس چلے گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نصب کروایا تھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں پہنچ گئے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی عمر اور ابو بکر کے رونے کی آواز پہچان رہی تھی. وہ صحابہ کرام آپس میں ایسے ہی تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں. علقمہ نے پوچھا، امی جان اس وقت رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ سیدہ عائشہ نے جواب دیا، کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے تھے، لیکن جب وہ غمگین ہوتے تو اپنی داڑھی مبارک پکڑ لیتے تھے. حدیث میں بہت سی باتیں توجہ طلب ہیں الحمدللہ، اور ہم اس میں سے خاص خاص باتوں کو دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. بات ہے بنو قریظہ کی عہد شکنی کی. آپ جانتے ہیں عہد کو وفا کرنا ایمان کا خاصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو خصوصیات بتائیں، ان تین خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ بنو قریظہ کی وعدہ خلافی کا تذکرہ ہے. آپ کے سامنے میں یہ صورتحال رکھنا چاہتی ہوں، غزوہ خندق تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے حضرت سلمان فارسی کے کہنے پہ خندق کھدوا لی تھی تاکہ کوئی بھی کراس کر کے مدینہ کے اندر نہ آ سکے، لیکن مدینہ کا جو پچھلا حصہ تھا وہ کھلا ہوا تھا اور پچھلے حصے میں یہودی رہتے تھے، وہاں باغات تھے اور یہودی جو تھے کافی دولت مند بھی تھے اور تجارت میں زراعت میں ان کو کافی مہارت بھی تھی، اور اسی وجہ سے یہودی مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ رئیس تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کا معاہدہ ہوا تھا، جس معاہدے کے تحت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کے پابند تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سٹی اسٹیٹ آف مدینہ کے سربراہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی اور کو یہ حق باقی نہیں رہتا تھا کسی کے لیے کہ وہ آپ کے حکم کی نافرمانی کرے، اور آپ جانتے ہیں آج کے اس دور میں بھی کہ حکمرانوں کی مخالفت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنو قریظہ نے عہد شکنی کی اور کفار کے لشکر کے ساتھ جا ملے. آپ امیجن کر سکتے ہیں فرنٹ پہ کفار ہیں اور پیچھے یہودی ہیں جنہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے، لیکن یہودیوں نے کفار کو موقع دے دیا کہ وہ ان کے گھروں میں آئیں یا پیچھے سے آ کے مدینہ کے اندر انٹر ہو جائیں. ظاہر ہے کہ یہ چھوٹا معاملہ تو نہیں تھا کہ اس کو اگنور کر دیا جاتا. یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب آندھی چلی تھی نا غزوہ خندق کے موقع پر، بہت شدید آندھی آئی تو سارے کافر بھاگ نکلے تھے اور اپنے سامان کا بیشتر حصہ بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے. بنو قریظہ اس موقع پر الٹے پاؤں واپس آئے، یعنی کافروں کے ساتھ تو مل گئے تھے نا، اور اپنے گھروں میں آ کے یہودی قلعہ بند ہو گئے. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ پچھلی حدیث میں ہم دیکھا ہے. اسی حدیث میں ہم نے دیکھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لینے کی بجائے جب حضرت سعد بن معاذ کو انہوں نے اپنے لیے حکم بنایا تو انہوں نے بھی ان کے جنگجو افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ان کے بچوں کو قیدی بنانے کا. تو یہ بڑا ہی مشکل قسم کا ڈیسیژن تھا کہ ایک پوری قوم غلام بن رہی تھی, اور وہ اس عہد شکنی کی وجہ سے, کیونکہ یہ اپنے معاہدوں میں سچے لوگ نہیں تھے. اس حدیث سے سیدنا سعد بن معاذ کی منقبت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا دین میں کیا درجہ ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سعد تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا. یعنی آپ کا فہم اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کا فیصلہ وہی تھا جو ہونا چاہیے تھا, جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو حکم دے رکھا تھا. سیدہ عائشہ نے ایک اور بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی وفات پر اشک بار نہیں ہوئے. یہ آپ جانتے ہیں, حضرت ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتے بیٹے تھے مدینہ میں, ان کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ابراہیم تیری وفات پر آنکھ آنسو بہاتی ہے لیکن زبان وہی کچھ کہے گی جس کا اللہ نے حکم دیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو رک نہیں رہے تھے اپنے بیٹے کی وفات پر. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روئے نہیں, لیکن حضرت عائشہ کے مشاہدے میں یہ بات نہیں آئی ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف ایک فوتگی پر آپ نہیں روئے تھے, آپ کے رونے کا تذکرہ اپنی والدہ کی قبر پہ جانے کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ آپ بہت زیادہ روئے, اور آپ سے یہی کہا گیا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہو چکا ہے. اسی طرح سے ایک بات اور جو امپورٹنٹ ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے سردار کو گدھے سے اتار کر لے آؤ, یعنی سواری سے اتار کر لے آؤ. اور سردار کے لیے جب یعنی اس کو سواری سے اتارنا ہے تو ظاہر ہے کھڑے ہو کے, اور آپ کے الفاظ یہ ملتے ہیں قومو لسیدکم, اپنے آقا کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سر حضرت عمر نے فوراً کہا ہمارا آقا اللہ ہے, ہم اسی کے پیچھے. تو حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ اور بھی ملتے ہیں, جیسے یہ ہے قومو لسیدکم, یعنی اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. اس میں کسی کی تعظیم نہیں ہے, حضرت سعد کی تعظیم نہیں. تعظیم تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے, لیکن اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ابن بطال نے یہ کہا, ایک فقہی غلطی ابن بطال سے ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ انصار کی ایک ہی جماعت سے اس وقت ارشاد فرمائے تھے جب سیدنا سعد کو گدھے سے اتار کر لانے کے لیے کہا گیا تھا, جبکہ وہ زخمی تھے. آپ کا مقصد یہ تھا کہ سعد کی طرف اٹھو اور اس کو گدھے سے اتارو اور اسے اٹھا لو, ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مراد نہیں تھا. اور سید سے مراد رئیس تھا, اگرچہ دوسرے کئی صحابہ سیدنا سعد سے زیادہ افضل تھے. اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا گیا کہ کسی آنے والے کے لیے کھڑے ہونا یہ غلطی ہے جس کے بارے میں علماء متفق نہیں, کھڑے ہونا مشروع ہے. یہ استدلال درست نہیں ہے. جن علماء نے یہ بات کہی اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سعد کی تعظیم کے لیے انہیں یعنی لوگوں نے مل کے اتارا نہیں تھا, بلکہ وہ بیمار تھے, ان کی بیماری میں ان کو تکلیف سے بچانا مطلوب تھا, اس وجہ سے اسے جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. البتہ ہمارے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جیسے تعظیماً لوگ کھڑے ہوتے ہیں استاد کے لیے, وہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے. سیدنا انس بیان کرتے ہیں, دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ صحابہ کے باب میں اس کو دیکھنا یعنی سب سے زیادہ محبوب ہو. صحابہ کے لیے ان سے زیادہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو دیکھنا محبوب نہیں تھا سوائے رسول اللہ کے, لیکن اس محبت کے باوجود جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے. یعنی ان کی اتنی زیادہ محبت تھی لیکن اس کے باوجود کھڑے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے رسول کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے. تو صحابہ کرام کی عقیدت کے باوجود اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر محبت اور تعظیم کا یہ انداز ناپسند تھا تو ہمیں بھی اپنی مجالس میں ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, ترجیح نہیں دینی چاہیے. ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ ایک گھر میں داخل ہوئے, وہاں سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عامر موجود تھے. ابن عامر ان کی آمد پر کھڑے ہوئے جبکہ ابن زبیر بیٹھے رہے, جو زیادہ سنجیدہ اور باوقار تھے. سیدہ معاویہ نے کہا ابن عامر بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے من احب ان یتمثل له الناس قیاما فلیتبوا مقعده من النار، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنی بڑی غلطی ہے، جہاں پہ لوگ قیام تعظیمی کرتے ہیں، ظاہر ہے ٹیچر کی عزت کی وجہ سے، لوگ کہتے ہیں پریکٹیکلی کہ رسپیکٹ کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، ریگارڈ کی وجہ سے کرتے ہیں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو لوگ علماء کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج ہر ایک کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ فاسق ہو فاجر ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی۔ حدیث نمبر 206 ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من حق المسلم علی المسلم رد التحیتی و اجابت الدعوتی و شہود الجنازتی و عیادت المریضی و تشمیت العاطسی اذا حمد اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں، یہ بہت اچھے طریقے سے جاننے ہیں، کیونکہ اگر یہ حق ادا نہ کیا تو اللہ کے نزدیک مجرم ہو جائیں گے۔ سلام کا جواب دینا، آپ سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں یا کسی کسی کو نہیں بھی دیتے؟ سب کو دیتے ہیں الحمدللہ۔ دعوت قبول کرنا، ہمارے ہاں جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو لوگ نارملی اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، یا یہ ہے کہ 70 اور بھی سائیکولوجیکل ریزنز ہو سکتی ہیں۔ دعوت قبول کرنا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ تیسرے جنازوں کے پیچھے چلنا، چوتھے مریض کی بیمار پرسی کرنا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا بشرط یہ کہ وہ الحمدللہ کہے۔ اب دیکھیں ہمارا دین کتنا سادہ ہے، حقوق میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کسی کے لیے مشکل نہیں، جس کے اوپر کوئی مال نہیں لگتا، مال نہیں لگتا، لیکن دل کی محبت لگتی ہے، اور اس محبت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 207 ہے، عن ابی مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال للمسلم علی المسلم اربع خلال یشمتہ اذا اتس ویجیبہ اذا دعاہ ویشہدہ اذا مات ویعودہ اذا مرض۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چار حقوق ہیں، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہو، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، یہ کہا جائے گا، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کر لی جائے، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضری دی جائے، جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ آپ ان حقوق کے حوالے سے غور کریں گے، سلام کرنا کتنا آسان کام ہے لیکن رزلٹ بہت عمدہ نکلتا ہے۔ اجنبی کو بھی سلام کر دیں تو اس کی بھی توجہ ہو جاتی ہے، وہ بھی دعا دیتا ہے، اور دعا کی تو ہر مسلمان کو ضرورت ہے، اور یہ سلامتی کی بہت ہی پیاری دعا ہے، زندگی کی بہت پیاری دعا ہے۔ دوسری چیز ہے، جیسے کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرنا۔ اب یہ عیادت باہمی تعلقات، اخوت کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، آپس کی محبت کو بڑھانے کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے، جیسے جنازے کے پیچھے چلنا، یعنی اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور پھر اس کی دعوت قبول کی جائے، جب چھینکے یرحمک اللہ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کے سادہ اصولوں پر عمل کیا جائے تو بھائی چارہ بڑا مضبوط ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھیں پیشنٹ کے دل سے کتنی دعا نکلتی ہے اس کے لیے جو عیادت کے لیے آتا ہے، اور 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اگر کوئی صبح کے وقت عیادت کے لیے جاتا ہے شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت میں جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تو اس کا اجر بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ بہت بڑا نکلتا ہے، کسی کی عیادت کا، کسی کے جنازے میں، یا جنازے میں خواتین تو ظاہر ہے نارملی جنازے میں نہیں جاتی، حالانکہ جا تو سکتی ہیں، اسلام عورت کو اس حق سے محروم نہیں کرتا، لیکن جنازہ تو مردوں کے لیے بھی فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ ادا کرتے ہیں تو باقیوں کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن جنازے کا ثواب بہت بڑا ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اس لیے جنازوں کی حرص رکھنی چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بیماری میں، تندرستی میں، ہر حالت میں کس طرح مسلمانوں کے تعلقات کی نیٹ ورکنگ کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایات دی ہیں الحمدللہ۔ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں، اگر ان حقوق کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو خالص اللہ کی خوشی کے لیے، اس میں دوستیوں دشمنیوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا کہ فلاں کے ساتھ تو ہماری بات چیت نہیں، یا فلاں جو ہے وہ اپنے تئیں بڑے بنتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ حسن معاملہ نہیں کر سکتے، ایسا کرنا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اہل و عیال کے حق میں بہترین، سب سے بہترین ہے، ان عائشہ مرفوعا خیرکم خیرکم لأہلہ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہو، اور جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کا برا تذکرہ ترک کر دیا کرو۔ بڑی اہم باتیں ہیں دونوں، جو دنیا میں بیسٹ لائف گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو جائے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا طرز عمل رکھتا ہے اسی کا طرز عمل قبول کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو انسان سے بہت سی خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اس کی کسی بات کو اس کے پیچھے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اسلام غیبت کی اجازت نہیں دیتا نا زندگی میں، کیونکہ غیبت وہ کرتا ہے جو کسی کے سامنے موجود نہیں ہوتا، وہ پیچھے بیٹھ کے یعنی ایک ایک دھاگا عزت کا جو ہے وہ الگ الگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہو نا کہ کوئی کپڑا بہت زیادہ بوسیدہ ہو جائے تو جدھر ہاتھ لگاتے ہیں وہ کپڑا کٹ جاتا ہے، تو اسی طرح سے بعض لوگوں کا ایمان اتنا بوسیدہ ہو جاتا ہے کہ انہیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں سب کو اس کی سمجھ نصیب کرے کہ سوسائٹی کی چینج ان راستوں سے آنی ہے، چینج ان راستوں سے آنی ہے جو کہ آلریڈی ہم نبھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن نیت نیک کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں ہمیں پوچھنے آئے، نہیں پوچھنے جائیں گے تو اعتراض کرے گا، فلاں کے پاس ہم پہنچتے ہیں کیونکہ ہماری فیملی کا وہ فرد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حقوق تو ادا کرنے چاہیے لیکن فیملی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ جو بات ہے نا، کوئی اہل و عیال کے حق میں بہترین ہے، سب سے بہترین وہ ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں، یعنی میں ان کے جذبات کا بھی احساس کرتا ہوں، ان کے باقی معاملات کا بھی زیادہ لحاظ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آپ سے بڑھ کر کوئی اپنے گھر والوں میں اچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ اتنے جذبوں کا بھی دھیان رکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی لڑکی سے شادی ہوئی تو اگر وہ گڑیوں سے کھیلنا چاہتی ہے تو اسے الاؤ کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنے ایک گھوڑے سے کھیل رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کا جو مکالمہ ملتا ہے حضرت عائشہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیونکہ ہوا سے پردہ ہٹ گیا تو طاق میں ایک گھوڑا رکھا تھا، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے، اس کے پر ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ کتنے واقعات سناتے ہوں گے، سٹوریز بھی سناتے ہوں گے، اور سیدہ عائشہ کو پورا چانس دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور حضرت عائشہ کو روکا نہیں۔ اس سے ہمیں ازواج کے ساتھ تعلق کا بھی پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر میں، جیسے اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیتے تھے، گھر میں صفائی ستھرائی کے لیے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے بوجھ کو، جو گھریلو کاموں کا بوجھ تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے الحمدللہ۔ تو بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین اور کسی کا برا تذکرہ نہیں کرنا سے. ہمارے یہاں نہ حیات میں برا تذکرہ کرنے سے رکتے ہیں نہ موت کے بعد رکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر اتنی بری سیاست ہے یعنی خاندانوں میں کہ یعنی جو موجود نہیں ہے اس کے بخیے ادھیڑ کے رکھتی ہے. آپس کی محبت کیسے پروان چڑھے گی؟ ہر ایک کا دل پھٹا ہوا ہے, پھٹے ہوئے دل کے ساتھ کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے مر جانے والوں کے لیے تو یہ کہا کہ برا تذکرہ ترک کر دو, لیکن غیبت جیسا اصول ہمیں دیکھے کہ غیبت جو ہے حرام ہے, اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے توسط سے زندہ لوگوں پر پابندی لگائی ہے کہ وہ برا تذکرہ نہیں کریں گے. مردوں کا تذکرہ شر کرنے سے اجتناب ہے. ان عائشہ مرفوعاً خیرکم خیرکم لأہلہ وإذا مات صاحبکم فدعوہ. حضرت عائشہ سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو, اور جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کا برا تذکرہ چھوڑ دیا کرو. تو مردوں کا تذکرہ شر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ایک تو انہوں نے اپنے پیارے کو کھو دیا ہوتا ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس طرح برا تذکرہ سن کے ان کے دل کو کسی کل چین نہیں ملتا, اور آپس کی جو محبت اور اخوت کا رشتہ ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے. مسجد میں جنگی آلات کے ساتھ کھیلنا, حدیث نمبر 210 ہے. عن ابی ہریرہ قال دخل عمر بن الخطاب والحبشۃ یلعبون فی المسجد فزجرہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہم یا عمر فانہم بنو ارفدہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب آئے اور حبشی لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے. یہ وہ کھیل نہیں تھے کہ کوئی فٹ بال سے کھیل رہا ہو یا کوئی کرکٹ کھیل رہا ہو یا کوئی اور گیم کھیل رہا ہو. ظاہر ہے کہ یہ سارے ہی جنگجو لوگ تھے اور جنگی تیاریوں کے لیے ہی کھیلا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کو منع کر دیا. رسول اللہ نے فرمایا عمر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. رسول اللہ کو بار بار حضرت عمر کو ٹھنڈا کرنا پڑتا تھا, کیونکہ حضرت عمر جو ہیں وہ زیادہ دینی حمیت رکھتے تھے, الحمدللہ رسول اللہ سے بڑھ کر تو نہیں رکھتے تھے لیکن عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ رکھتے تھے. نبی مہربان کا نابینے کی تیمارداری کرنا, حدیث نمبر 211 ہے. ان جابر مرفوعاً انطلقوا بنا الى البصير الذي في بني واقف تعوده قال وكان رجلا عاما. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہمیں اس صاحب بصیرت آدمی کے پاس لے چلو جو بنو واقف قبیلے کا ہے, تاکہ ہم اس کی تیمارداری کر سکیں, اور وہ نابینا آدمی تھا. نابینا شخص کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی تیمارداری کی جائے, کیونکہ آنکھوں جیسی نعمت سے وہ محروم ہوتا ہے, اور لوگ جو ہیں نابینا لوگوں پر نارملی ترس نہیں کھاتے, ان کے حقوق ادا کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. اب صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا کرنے میں اعلیٰ اور ادنا, امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتے تھے. ہمیں بھی انسانیت کا احترام کرنا چاہیے, نہ کہ مال و متاع کا اور اپنے دوستانہ جذبات کا. بیمار پرسی کرنا باعث ثواب اجر و عمل ہے. بعض مریضوں کی تیمارداری جبریل امین کرتے ہیں. یہ موضوع ہے اگلی حدیث کا, حدیث نمبر 212 ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الانصاری فلما دنا من منزله سمعه يتكلم في الداخل فلما استأذن عليه دخل عليه فلم ير احدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتك تكلم غيرك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دخلت الداخل اغتماما بكلام الناس مما بی من الحمى فدخل علی داخل. مارائی تو رجولن قد تو بعدک اکرم مجلسم ولا احسن حدیثم منہ قال ذاک جبریل علیہ السلام و ان منکم لرجالا لو ان احدہم یقسم علی اللہ لابرہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ ایک انصاری آدمی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ کو ایسے محسوس ہوا کہ اندر کوئی آدمی باتیں کر رہا ہے, لیکن جب اس سے اجازت طلب کی اندر داخل ہوئے تو دیکھا اس انصاری کے علاوہ کوئی اور آدمی موجود نہیں. رسول اللہ نے اس سے پوچھا, مجھے ایسے سنائی دیا کہ تم کسی آدمی سے گفتگو کر رہے تھے. اس نے کہا, اللہ کے رسول, بخار کی وجہ سے لوگوں کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھیں, سو میں اندر آ گیا, کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین مجلس والا اور عمدہ گفتگو والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ تو جبریل تھے. تم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم دے بیٹھیں تو وہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. حدیث کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دور میں عیادت کرنے کا کتنا زیادہ رواج تھا. رسول اللہ خود ایک انصاری کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. رسول اللہ کتنے کانشیس تھے, قریب پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ لوگ جو ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں, اندر کوئی ہے. لیکن جب آپ نے اجازت طلب کی اندر داخل ہوئے, اس سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ کس قدر ادب آداب کا خیال رکھتے تھے اور پیشنٹ سے کیسے اجازت لیتے تھے. نارملی ہاسپٹلس میں پیشنٹس ہوں, آپ لوگوں کے بدلتے تیور کے ساتھ کمپرومائز کرنے میں ہی سہولت سمجھتے ہیں. حقیقتاً پیشنٹ اس قدر زیادہ تنگ پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پیشنٹ جو ہے نا, وہ اپنے کسی زیادہ پیارے کو قریب چاہتا ہے جس سے اس کا دل خوش ہو. اس کی بجائے اگر باقی لوگ آئیں کہ ہمیں دیکھ دیکھ کے دل خوش ہو, تو عملاً ایسا ممکن نہیں ہوتا عموماً. اس لیے ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا, مجھے ایسے سنائی دیا کہ تم کسی آدمی سے گفتگو کر رہے تھے. اس نے کہا, اللہ کے رسول, بخار کی وجہ سے لوگوں کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو کیسے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اور وہ کسی قیمت پر بات چیت نہیں کرنا چاہتا. پھر کہتے ہیں, میں نے دیکھا ایک آدمی میرے پاس آیا, وہ آپ کے بعد بہترین مجلس والا عمدہ گفتگو والا تھا. آپ نے فرمایا, وہ تو جبریل علیہ السلام تھے. تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات جو یہاں پہ بتائی, اگر اللہ کے نام کی وہ قسم کھا لے تو وہ اسے پوری کروا دیتے ہیں. یعنی وہ قسم اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے توسط سے پوری کروا دیتا ہے. تو حدیث کے آخر حصے میں کچھ لوگوں کی یہ منقبت بیان کی گئی کہ اگر وہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے کسی چیز پر قسم کھا لیں تو فرشتہ ان کی قسم کو اللہ کے حکم سے پوری کر دیتا ہے. ایک بار ایسا ہوا, انس بن نظر نے رسول اللہ کے سامنے یہ کہا تھا, اللہ کی قسم, بطور قصاص میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. اب اس لڑکی کا دانت کیوں توڑا جانا تھا؟ کیونکہ اس نے بھی کسی کا دانت توڑا تھا. قصاص تو یہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا, اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا, انس, اللہ کی کتاب کا فیصلہ تو قصاص ہے, تو قسم کیوں اٹھاتا؟ اسی اثنا میں انصاریوں نے قصاص معاف کر دیا اور دیت لینے پر راضی ہو گئے. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں, اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں, یعنی کسی بھی معاملے میں, اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. الحمدللہ. ہم آج یہیں تک پڑھیں گے. کوئی سوال کرنا چاہیں, آئندہ بھی ہم ضرور کچھ منٹس ایسے رکھیں گے, جب آپ اکارڈنگلی سوال کرنا چاہیں تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. جی, کوئی بھی بات جو آپ کرنا چاہیں. جی جی, کوئی بات کہنا چاہیں, پوچھنا چاہیں. بہت سارے لوگ موجود ہیں, اور میں جب یہاں سے اٹھتی ہوں تو آج اٹھنے کے بعد ملاقات نہیں ہوگی. آپ جو بھی بات کہنا چاہیں وہ یہیں کہہ لیجئے, تاکہ ہمارا وقت بچ جائے نا, آپ بھی بر وقت یہاں سے نکلنے کی پوزیشن میں آ جائیں. جی, جی بتائیے. کس بات کا؟ ڈاکٹر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے پوچھنے کا مقصد اس کی صحت کے لیے کاوش کرنا ہے. تو ڈاکٹر نے اگر چھوڑے رکھا تو ہو سکتا ہے مریض بیچارہ بے ہوش ہی پڑا رہے, ہوش میں ہی نہ آئے, اس لیے اس نے تو پوچھنا ہی ہے. ہاں لیکن آپ لوگوں کے پاس بڑا اچھا چانس ہے, عمدہ چانس ہے, عمدہ طریقے سے عیادت کرنا اور پھر یعنی پیشنٹ کو دلاسا دینا اور عیادت کرتے ہوئے اللہ سے جزا کی توقع رکھنا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت عمدہ طریقے سے ہاسپٹلس کے اندر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں وہ بشارتیں وہاں لگانی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں اچھا محسوس کریں, اور عیادت کرنے آنے والے ان کو بھی اگر سامنے لکھی ہوئی دعا مل جائے تو ان کے لیے بھی عیادت کرنا آسان ہو جائے, اور اگر بشارت مل جائے تو ظاہر ہے کہ لوگ اچھا محسوس کرتے ہیں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹرز اور نرسز کو ان کے فیلڈ سے متعلق دین سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور پیشنٹ کے بارے میں ان ایتھکس کو سامنے رکھیں, ان اصولوں کو پیش نظر رکھیں, تو پیشنٹس جو ہیں وہ بھی اور جو تیمارداری کرنے والے اور جو علاج کرنے والے ہیں وہ سب بہت اچھا فیل کریں اللہ کے فضل و کرم سے. جی 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 آپ بتائیے. سی آف کرنا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک جاتے تھے سی آف کرنے کے لیے؟ دروازے پہ. تو آپ اس کے بارے میں حدیث کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس آپ کو بہت اچھا لگے گا, اور اس کی وجہ سے آپ انشاءاللہ اجر کی توقع رکھیں گے, اجر کی امید باندھیں گے, تو آپ انشاءاللہ اچھا فیل کریں گے. جی بیٹا. نہیں کھڑے ہونا چاہیے جی, کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے اور اس کی عزت بہت بڑی ہے, اور اس کے رسول نے جو کچھ سکھایا وہ اس پر عمل نہ کرنے والا زہر حرام کام کرے گا نا, نہیں کرنا چاہیے. جی دعوت قبول کرنے کو دل نہیں کرتا, تو اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ جب آپ کا دعوت قبول کرنے کو ویسے دل نہیں کرتا لیکن آپ یہ طے کر لیں میں نے سنت پر عمل کرنا ہے. ابھی میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی الحمدللہ, تو ایک ایک فرد گھر میں بھی اور باہر بھی ان کے بارے میں سب سے زیادہ پیاری بات جو مجھے لگی, بہت ساری باتیں پیاری ہیں ان کی, لیکن سنت پر عمل کرنے کی جو حرص تھی, جس چیز کے بارے میں انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حتیٰ کہ میری بہن کی مدر ان لا کی ڈیتھ ہوئی آج سے کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی 25-26 دن پہلے, تو میری والدہ کے انتقال سے 3 ہفتے پہلے ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہیں ڈیتھ کے موقع پر کوئی بات ہو رہی تھی کہ ان کو وینسڈے پہ تکلیف شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں منڈے پہ اپنے پاس بلا لیا. تو پھر کسی نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری شروع ہوئی تھی تو وہ بدھ کا دن تھا اور منڈے پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اس وقت پہ امی جی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے موت دے دے, یعنی حرص ہے نا سنت پر عمل کرنے کی. تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہو کہ اچھا یہ میں نہیں کر رہی, آپ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو رانگ میسج دیتے ہیں. آپ صرف فوکسڈ ہو کے یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا, یہ والا کام تو میں نے کرنا, اور سنت سے محبت کی وجہ سے اسے کریں گے تو آپ کو ہر کام آسان لگے گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی, حالانکہ اس میں ان کا دخل نہیں تھا, اور بدھ والے دن ہی انہیں رات کو ہلکا سا پرابلم ہوا لیکن انہوں نے اسے کو بھاری محسوس نہیں کیا. اگلے دن جب وہ اشراق کی نماز پڑھ رہی تھیں تو اس وقت انہیں پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف فیل ہوئی, اور وہ تکلیف پورے بدن میں پھیل گئی لیکن نماز نہیں توڑنا چاہتی تھی. نماز سے انہیں اس لیے محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی, اور یہ حدیث انہیں بہت پیاری لگتی تھی کہ جو ہی لتقرت عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، تو ان کا یہ بہت جی چاہتا تھا کہ میں نماز میں ہی مجھے قرار اور سکون ملے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ریلی میں جب کبھی انہیں نماز پڑھتے دیکھتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی ہر نماز کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ جیسی نمازیں نصیب فرمائے، لیکن میں دیکھتی تھی کہ ہر نماز میں ان کی جو ایفرٹ ہوتی تھی، وہ اس نوعیت کی ایفرٹ تھی کہ پورے طریقے سے اپنے آپ کو نماز میں انوالو کرنا، کوئی خیال ذہن میں نہ آئے، کوئی ان کے ساتھ اس وقت موجود نہ ہو۔ ان کا جی یہ چاہتا تھا کہ جب وہ گھر میں اکیلے نماز پڑھتی تھی کہ میں پورے سکون کے ساتھ نماز ادا کروں، لیکن جمعے کی نماز کے لیے خصوصی طور پر، یعنی انہوں نے اپنی ایسی فرینڈز بھی بنا رکھی تھی جو عمر میں تو ان سے بہت کم تھیں، لیکن الحمدللہ یعنی ساتھ چاہیے ہوتا نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم نے پڑھی کہ اکیلے سفر نہ کریں اور اکیلے گھر میں نہ رہیں، شیطان ہوتا نا ایک اکیلے کے ساتھ تو شیاطین آ جاتے ہیں۔ اور جمعے کی نماز کے لیے بہت زیادہ محبت اور رغبت کے ساتھ اور ساری سنتوں کو پورا کرتے ہوئے، اور اسی طرح سے کسی قسم کے نوافل ہوتے تھے ان کے لیے، ظاہر ہے 78 ایئرس کی تھیں تو ان کے لیے موو کرنا مشکل بھی ہوتا تھا، یعنی سجدہ نہیں کر سکتی تھیں اب، اور دونوں گھٹنے ہی ریپلیس ہو گئے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، لیکن یہ کہ بھرپور طریقے سے اپنے وجود کو پورے طریقے سے ڈال دیتی تھیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میری والدہ کے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہوئی تھی، تو ہم انہیں کہتے تھے جب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں تو آپ یعنی نہ سجدہ کریں، اس وقت پہ تکلیف ہوتی ہے آپ کو، آپ سے اٹھا نہیں جاتا، آپ کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے گھٹنے تو وہ ہیں جنہوں نے اب خراب ہو جانا ہے، تو نماز سے خراب ہو جائیں یہ میرے لیے اچھا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اب سے تقریباً یعنی کوئی 20 ایئرز اگو یا شاید اس سے بھی پہلے جب ان کے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہوئی، تھرٹی فائیو ایئرز پہلے، جیسے تھوڑی تھوڑی تکلیف شروع ہوتی ہے نا پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی، اس دور میں جو تکلیف تھی اس وقت بھی ان کے دل میں یہی تھا کہ نماز میں نے، سجدہ میں نے زمین پر دینا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان گھٹنوں کی جگہ نئے گھٹنے بھی دے دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کے آخری عمل کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ آخری عمل بھی ان کا نماز تھا ہوش میں۔ اور میں ہاسپٹل میں ہم سارے ہی ان کے پاس باری باری، ماشاءاللہ ان کے بچے بھی یعنی ہم 12 بہن بھائی ہیں، میری ایک اسٹیپ سسٹر ہیں جو میری والدہ سے بہت زیادہ اٹیچڈ بھی ہیں، دونوں کا نام بھی ایک ہی ہے الحمدللہ، اور یعنی دونوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ خالص دینی بنیاد پر الحمدللہ۔ اور امی جی یعنی اب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس گئیں تو نمازی کی حالت میں الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ہم دیکھتے تھے ہاسپٹل میں کہ جو ہی ان کی آنکھ کھلتی تھی تو سب سے پہلے انہیں خیال آتا تھا نماز کا، اور آنکھ کھلنے پورے طور پر ہوش میں نہیں آتی تھی، وہیں پہ نماز کے لیٹے لیٹے نماز کی نیت کر لیتی تھی۔ اور ہم ان کے ہاتھوں کو دو صورتوں میں دیکھتے تھے، انہیں اپنے بدن پر کسی جگہ پر وہ ہاتھ نہیں لگاتی تھی، حالانکہ ڈاکٹرز کہتے تھے اتنی تکلیف ہے، اس کے مقابلے کی کوئی پین نہیں کہ جس طرح باڈی مسلسل کرش ہو رہی ہو اور پریس کی جا رہی ہو، جس طرح وہ تکلیف ہوتی ہے اس طرح سے ان کی تکلیف تھی۔ تو امی کے ہاتھ دو طرح سے اٹھتے تھے، یا یوں اٹھتے تھے یا یوں، یا وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھی یا دعا کر رہی ہوتی تھی الحمدللہ۔ اور اللہ کی ذات کا بڑا احسان ہے، تو سنتوں سے محبت کریں، سنت سے محبت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت برکت ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب سنت سمجھ کے کریں گے آپ کے دل میں کبھی تنگی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ ہم سب کے دلوں سے اس گھٹن اور تنگی کو دور کر دے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرز عمل کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھ کے، کامیابی کی ایک منزل سمجھ کر ہم اسے قبول کریں اور تا حیات اسے جاری رکھیں انشاءاللہ۔ اور میں بھی آپ کے سامنے جب تذکرہ کرتی ہوں تو اسی وجہ سے کہ جب ہم اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہمارے لیے سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی اور انبیاء اور تمام رسولوں کا جو مقام ہے ظاہر ہے کہ وہ مقام بڑا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بڑا ہے، آپ کے صحابہ کرام اور جتنے نیک لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہم اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ جیسی ان کی رغبت ہے اسی طرح سے ہمارے دلوں کے اندر بھی رغبت پیدا ہو جائے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اشراق کے نوافل پڑھتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے بعد وہ اپنے گھر میں پڑھیں، یہاں پڑھیں یا کسی جگہ پر، آپ لوگ نوافل پڑھتے ہیں؟ نوافل پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو نوافل کو شوق سے پڑھا کریں، محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندے کے ڈیسیژنس چینج ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بات اور بندے کی بات ایک ہو جاتی ہے، یعنی اس کے جتنے ظاہری اعضاء ہیں. دیکھیے آپ، سنتا ہے وہ، دیکھتا ہے، پکڑتا ہے، چلتا ہے، چار میجر اعضاء کی بات کی ہے، ہمانگی ہو جاتی ہے. انسان لوگوں کے ساتھ ہارمنی تلاش کرتے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. الحمدللہ رب العالمین، امی جی کا انتقال ہوا، بہت سے لوگ الحمدللہ پاکستان سے اور پاکستان سے باہر سے جہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی، جو لوگ پہنچے تو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، یہاں لاہور سے بھی بہت سے لوگ جنازے پر پہنچ گئے تھے اور مختلف سٹیز سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے. سب لوگ حالت اطمینان میں تھے، ایک یعنی اس چیز نے اتنا زیادہ نفع دیا تھا. اور میں جب اپنی بہنوں کے ساتھ والدہ کو غسل دے رہی تھی، کبھی کسی ڈیڈ باڈی کو غسل دینے کا اتفاق نہیں ہوا، یعنی مصروفیات اور اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں بعض اوقات کے، وہ جو اتنے پیارے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، انسانوں کے دلوں کے اندر، وہ کام باقی رہ جاتے ہیں. لیکن ریئلی مردے کو نہلانے کا جو اثر، اب تک میں اس کا جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کبھی انسان کو ہاتھوں سے بھی کوئی ٹیسٹ ملتا ہے، ریئلی ٹیسٹ ملتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں اپنے اللہ کی باتوں پر یقین آتا ہے، اپنے رب کا قرب ملتا ہے الحمدللہ. تو امی جی کو غسل دے رہے تھے تو ایک ہی بات دل میں تھی کہ اچھے طریقے سے تیار کر کے بھیجنا ہے انشاءاللہ، کہ ابھی تو فرشتوں نے ان کے پاس آنا ہے. اور میری ایک بہن جو تھی چھوٹی، جو ہے وہ کافور والا پانی جو ہے وہ پکڑ کے، کہ ایک اچھے طریقے سے کافور کا پانی ڈالنا ہے تاکہ بدن سے خوشبو آئے. اور جس وقت کفن جو ہے وہ پہنا رہے تھے تو میری ایک بہن کو زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا زیادہ اچھے انداز میں چہرہ جو ہے وہ، اس کو جیسے سکارف لیتے ہیں نا، اور سکارف لیتے ہوئے ہمارا چہرہ تھوڑا سا، اگر سادہ سکارف لیا ہو تو اور طرح ہوتا ہے، جیسے آپ اوڑھ لیتے ہیں نا اوپر سے تو آپ کے چہرے کی حیثیت بدل جاتی. تو باہر پر کبھی کسی طرح سے اس سکارف کو، یعنی اوپر سے جب کفن کو دیتی تھی، تو سارے لوگ ہی ایک ہی بات ذہن میں تھی کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، نیا سفر شروع ہو گیا، اب ہمارے پاس نہیں، اب ان کی مصروفیت آگے ہے اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. زندگی کی حقیقت یہی ہے اور موت کی حقیقت بھی یہی ہے، موت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فیصلہ ہے ہر انسان کے لیے، ہر ذی روح کے لیے. الحمدللہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے میں ہی انسان کے لیے نفع ہے. اور مجھے جس نے بھی کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، تو انہیں ہم نے کہا ہمیں افسوس نہیں ہے، کہ شی از ان سیف ہینڈز، ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، ان کو اس تکلیف سے بچا نہیں سکتے تھے، لیکن اب وہ اپنے اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، اپنے خالق حقیقی سے مل گئی ہیں جا کے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حسن معاملہ کریں گے انشاءاللہ. اور جانے والوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ خیر جو ہے وہ بھی ان کے لیے گواہی بن جاتا ہے نا. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہی بات کہی تھی نا, واجب ہو گئی واجب ہو گئی. آپ میں سے کوئی حدیث سنائے گا؟ جی سنائیے. ہاں, صحابہ کرام نے تعریف کی تھی تو اس تعریف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واجب ہو گئی. ایک جی الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا, اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا اور اس میں خوشی محسوس کرنا, زندگی میں اطمینان حاصل کرنے کا, خوشی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. کبھی یہ نہ سوچیں میرا دل کیا کہتا ہے. ہم نے ابلیس کے پیچھے تھوڑی بھاگنا ہے, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے, آپ نے فوکسڈ رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, رسول اللہ نے کیا کہا, جو اللہ نے کہا ہے بس وہ کرنا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے کیا بس وہ کرنا ہے انشاءاللہ. اور ہر سنت پر عمل کرنے کی حرص رکھیں اور اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی بیٹا. کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں, اور اپنے وقت سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جی کوئی اور بات پوچھنا چاہیں یا شیئر کرنا چاہیں؟ جی آپ آ جاؤ, آگے آ جاؤ بیٹا. آواز سب تک نہیں پہنچ رہی نا, مجھے یوں لگتا ہے جو لوگ دور بیٹھے ہیں ان کا پھر حق مارا جاتا ہے. جی
میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی. اس دن جس دن الحمدللہ میں بھی جیسے سازہ کا جب سنا تو میرا بڑا دل کیا کہ میں بھی جاؤں, تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں گئی. تو ایک بات مجھے اتنی اچھی لگی اور مطلب کہ جیسے ذہن میں اور دل پہ نقش ہو گئی کہ میں ہم استاذہ کے جب جماعت جنازہ پڑھا تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آئی تو جیسے انہوں نے جیسے تعزیت کی کہ آپ کی والدہ, تو استاذہ نے کہا کہ مطلب ان کا یہ سٹائل تھا کہ امی آپ کی چلی گئیں, جیسے ہمارا نارملی ہم سب کا ہوتا ہے کہ ابھی ماں چلی گئی اور اب کیا ہوگا, تو استاذہ نے کہا کہ اللہ تو ہے نا. تو پھر انہوں نے جیسے کہا کہ نہیں نہیں بھائی ماؤں جیسا تو نہیں کوئی, تو استاذہ نے کہا کہ اللہ 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا. تو یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی اور ایسے دل پہ میں نے کہا اس وقت پہ اگر کوئی بھی ہوتا اور مطلب ابھی یہ ہوا, ابھی نماز ہوئی اور ابھی تو کوئی بھی بیٹی یا کوئی بیٹا مطلب ان کا تو برا حال ہو جاتا ہے. تو استاذہ ماشاء اللہ اس طرح مطمئن تھی اور میں نے بہت سبق سیکھا میرے اپنے لیے. میں بھی ایسی سچویشن میں کافی ٹائم سے ہوں کہ بھائی یہ کیسے, تو ایک پریکٹیکل وے دیکھا کہ ایسے ہوتا ہے, کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو بس پڑھتے ہی ہیں یا بس ہم ایسے ہی. تو الحمدللہ بہت
اچھا, مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی تھی کہ جتنے لوگوں نے شرکت کی وہاں جا کے, کہ پریکٹیکلی اسلام کو دیکھنا اور بات ہوتی ہے نا, اور کتابوں میں پڑھنا اور بات ہوتی ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا اہل خاندان میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اپنی رضا پہ راضی ہونے کی توفیق نہ دی ہو. الحمدللہ رب العالمین. بچے بڑے آلموسٹ یعنی کہ بہت چھوٹے بچوں کی, ایک بچی کی صورتحال تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی, اور کسی کے آنسو آ جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ ممکن نہیں, اور کسی انسان کی بڑائی نہیں, بڑائی اللہ کی ذات کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی اور بات کرنا چاہیں؟ جی آئیے. نوافل کے ادائیگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ چاشت کے ٹائم پہ ادا کر لیں یا تہجد کے وقت کر لیں، بس زوال کے اوقات کے علاوہ جن اوقات میں منع کیا گیا اس کے علاوہ آپ ادا کر سکتے ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے بارے میں کہا کہ نظر اور کچھ نہیں کر سکتی مگر بخیل سے اس کا مال نکلوا لیا جاتا ہے. لیکن نظر پوری کرنے والوں کے بارے میں بڑی تعریف ہے قرآن حکیم میں کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، کہ اگر کسی نے مان رکھی ہو تو اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے. لیکن نظر کی بجائے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ خالص ہیں تو آپ ابتدا میں ہی کوئی عمل کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے امی جی کی ڈیتھ ہوئی تو خبر ملتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کی رحمت ہے، جس کو خبر ملی اس نے نوافل ادا کیے الحمدللہ، اور ان نوافل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو بہت قرار دے دیا الحمدللہ. کوئی اور بات کرنا چاہیں؟ جی جی اندلی. الحمدللہ آمین آمین. اصل میں جو افسوس کرتا ہے نا وہ اپنی جانب سے یہ کہتا ہے کہ ایک لاس تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن آپ اگر اپنے اعتبار سے دیکھو تو لاس ہے، لیکن اگر آپ اس سے اوپر اٹھ جاؤ تو یہ بہت بڑی بات ہے. افسوس کوئی کر سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن افسوس سے زیادہ بہتر یہ سلسلہ ہے کہ آپ یہ کہیں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ بیٹھیے، جب کوئی مسلمان دنیا سے جاتا ہے، کوئی شہید بھی ہو جائے تو پیچھے اللہ تعالیٰ ہی جس کے دل کو قرار دے دے، صبر دے دے، اپنی رضا پہ راضی کر لے تو اور بات ہے، ورنہ جانے والے کا لاس بعض وقت بیئربل نہیں ہوتا. جیسے کوئی ینگ فرد ہے، فیملی کا واحد کفیل ہے، ظاہر اس کا جانا ایسا ہے کہ اس کے گھر والوں کے لیے اس کو بیئر کرنا زیادہ مشکل ہے. کوئی گھونٹ زیادہ کڑوا ہوتا ہے اور کسی کی کڑواہٹ کم ہوتی ہے، نسبتاً کم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ اس کو ٹوٹلی کنڈیم نہیں کر سکتے کہ کسی کے لاس کو اگر کسی نے فیل کیا ہے تو اس کے ساتھ افسوس کرنا چاہیے. لیکن جو اس سے آگے بڑھ کے اس بات پر بلیف رکھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ راضی ہونے کا موقع دیتا ہے، ہم ہیں ہی اللہ کے اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں الحمدللہ. جی
یہ جو آپ کی جیسے والدہ کی نماز کی جو الحمدللہ ہم سن رہے ہیں نا، تو مجھے بہت ہی زیادہ اپنی نماز کی فکر ہو رہی ہے، اور میں اس کو نا ٹھیک کرنے کی کوشش پہلے سے بھی زیادہ کر رہی ہوں، پھر بھی خیال آ جاتے ہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی بات آ جاتی ہے، تو یہ کیا مطلب اس کی کیا ریزن کیا ہوتی ہے؟
نمازیوں کی پانچ قسمیں بتائی ہیں حافظ ابن قیم نے. یہ دراصل پانچ سٹیجز ہیں. شروع شروع میں کوئی مکمل طور پر اس کے ذہن میں وسوسے آتے رہتے ہیں. کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کا ذہن جو ہے وہ پورے طور پر وسوسوں کی آماجگاہ بنا رہتا ہے، مشغول عن الوساوس، یعنی مشغول ہے وہ وسوسوں کے اندر گھرا ہوا ہے. اب دوسری سطح پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مشغولیت نسبتاً کم ہو جاتی لیکن پھر بھی رہتی کافی. محنت ہے نا، آہستہ آہستہ اچانک ایک دن میں نہیں ہو جاتا. تیسرے درجے میں وہ جاتا ہے تو وسوسے کم ہو جاتے ہیں اور زیادہ رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی کمی ہوتی. چوتھے میں جا کے وہ وسوسوں سے تو فارغ ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی ارد گرد کے ماحول میں کہیں نہ کہیں اس کی توجہ ہٹانے والی چیز توجہ ہٹا دیتی. پانچویں سٹیج پہ جو بندہ پہنچ جاتا ہے نا, اس کو بالکل ارد گرد کے ماحول کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن ریاضت چاہیے اور اللہ سے دعائیں چاہیے اور ارادے کے ساتھ اپنی نماز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم سب ایسے ہیں جن کو ساری زندگی محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو چیز زیادہ نفع دیتی ہے نا, آپ اپنے جن لوگوں کی نمازیں زیادہ اچھی ہیں ان کے پاس ضرور بیٹھیں, پوچھیں کہ آپ کیا کرتے ہو, کیسے آپ نے اپنی نماز کو بہتر بنایا. کچھ کچھ ٹپس ہیں, جیسے تسبیحات پر غور و فکر کرنا. تسبیحات, نماز کی تسبیحات ہے نا, وہ تسبیحات بہت فائدہ دیتی ہیں, ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور پتہ نہیں زندگی میں قرآن پڑھ لو, حدیث پڑھ لو, لیکن سب سے بڑا کام تو نماز ہی ہے نا. نماز, الصلاۃ الصلاۃ رسول اللہ کے آخری الفاظ نہیں تھے؟ اس لیے نماز کی طرف توجہ کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. جی بیٹا, نہیں الگ روم ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں روم میں الگ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, ایک گھر میں یعنی اکیلا گھر ہے, کوئی خیر خبر لینے والا نہیں. اس گھر میں کچھ بھی ہوتا ہو, چاہے گھر بہت بڑا ہو, لیکن گھر میں کسی جگہ کچھ ہوتا ہو تو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں نا, تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک جی. شیطان کو کون سا جو ہے وہ کوئی ٹکٹ لینا پڑے گا؟ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, شیطان تو کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے, کوئی فرد بچا ہوا نہیں ہے, کوئی فرد بچا ہوا نہیں ہے. یہ کبھی نہ سوچنا کہ شیطان اب نہیں آئے گا, وہ اس کی دشمنی بہت پکی ہے, وہ ضرور آئے گا, لیکن اللہ کی پناہ لے لیں انشاءاللہ. جی آئیے, دعا دہرا لیتے ہیں.
اللهم اغفر لها, اللهم اغفر لها,
اللهم اغفر لها
وارحمها, وارحمها وعافها, وعافها واعف عنها, واعف عنها وأكرم نزلها, وأكرم نزلها ووسع مدخلها, ووسع مدخلها, واغسلها بالماء والثلج والبرد, واغسلها, واغسلها بالماء,
واغسلها بالماء
والثلج والبرد,
والثلج والبرد
ونقها من الخطايا,
ونقها من الخطايا
كما نقيت الثوب الأبيض, كما نقيت الثوب,
كما نقيت
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا وَأَبْدِلْهَا دَارًا خَيْرًا خَيْرًا مِنْ دَارِهَا وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ومن عذاب القبر ومن عذاب النار آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.